الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون محترم بزرگوں, دوستوں, عزیزوں اور بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو آزمائشی طور پر اور ان کی تربیت کے لیے جنت میں رکھا اور شیطان کو ان تک ایکسیس دی اور شیطان ان کو ورغلانے میں کامیاب ہوا اور ان کو ٹیمپٹ کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا. پہلے پارے کے چوتھے ہی رکوع میں بڑے واشگاف الفاظ میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا تو زمین ہی کے لیے کیا تھا, لیکن کوئی حکمت اس کے پیش نظر تھی کہ جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ عرصے کے لیے جنت میں رکھا اور دو انسٹرکشنز دی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا, باقی جو مرضی کھاؤ پیو. اس درخت کے قریب نہ جانا اور یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. یہ دو بڑی اہم انسٹرکشنز تھیں جو حضرت آدم اور حضرت حوا کو دی گئیں. لیکن آدم و حوا سلام علیہما ان دونوں انسٹرکشنز کو بھول گئے, یا شیطان نے ایسا پٹو ڈالا, اس نے ایسا شیشے میں اتارا ان کو کہ ڈسپائٹ نوئنگ وہ اس کی باتوں میں آ گئے اور اس کو اپنا دوست سمجھ بیٹھے. اور یہ ایک عام سا معاملہ ہے, یعنی پورا قرآن مجید ہمارے لیے رہنمائی ہے. اس دنیا کے اندر ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے جنت میں جانے کا, اللہ کو راضی کرنے کا. اور ایسے مسائل دنیا میں روز پیش آتے ہیں. کوئی بوڑھا باپ اپنے بچوں کو اپنی دکان پہ بٹھاتا ہے, اپنے کاروبار پر بٹھاتا ہے, تو ساتھ ساتھ انہیں ٹریننگ دیتا ہے, انسٹرکشنز دیتا ہے کہ بیٹا فلاں کاروبار میں ہاتھ نہ ڈالنا اور فلانی پارٹی سے ڈیل نہ کرنا. لیکن جب بچے اپنے آپ کو ذرا زیادہ ہی کچھ عقل مند سمجھنے لگتے ہیں تو پھر وہ اسی زون میں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں, وہ والد کی ان دونوں انسٹرکشنز کو نظر انداز کرتے ہیں اور پھر مار کھاتے ہیں. اور وہ دونوں ایک ہی روٹ سے ہوتی ہیں. یعنی وہ پارٹی جس کے ساتھ ڈیلنگ کرنے سے، جس کے ساتھ معاملہ کرنے سے بوڑھے باپ نے منع کیا ہوتا ہے، اس پارٹی کا کوئی لڑکا آ کر ان سے دوستی کرتا ہے، ان کے بعد اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے اور کبھی ملک شیک آرڈر کر دیا، کبھی آئس کریم آرڈر کر دی، کبھی پیزا آرڈر کر دیا، اور یہ آہستہ آہستہ اس کے دام میں گرفتار ہوتے چلے جاتے ہیں. اور پھر ایک دن وہ لڑکا آئے گا ان کے پاس اور کہے گا کہ بھائی مارکیٹ میں ایک سودا بڑا زبردست ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تمہارے پاس ہیں تو یہ فلانا مال خرید لو، اس میں بہت نفع ہے. تو اب ڈرتے ڈرتے وہ یہ رسک لیتے ہیں اور وہ لوٹ اٹھا لیتے ہیں، وہ مال خرید لیتے ہیں، اور واقعی جیسے وہ لڑکا کہتا ہے اسی طرح نفع بھی ہو جاتا ہے ان کو. اب پوری طرح یہ بچے جو ہے اس کے دام میں گرفتار ہو جاتے ہیں. پھر ایک دن وہ پوچھتے ہیں، وہ لڑکا پوچھتا ہے ان بچوں سے کہ اللہ بخشے چاچا انہوں بڑے نیک آدمی سن، یعنی تمہارے والد بڑے نیک آدمی تھے، اللہ ان کو بخشے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ان کو میرے ساتھ کیا، مجھ سے کیا شکایت تھی کہ وہ مجھ سے خوش نہیں تھے. تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں؟ تو کہیں نہیں نہیں یار، تو سارا بڑا سجن ہے، اور تو جی سانو کاروبار دسیا سی، وہ لوٹ چکی سی اسی، وہ تو بڑا فائدہ ہوا سی، تو بڑا سارا بڑا احسان کیتا ہے سارے تے. اب یہ پوری طرح اس کے شہر کے اندر آ چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ لڑکا ان سے اس کاروبار میں انویسٹمنٹ کرائے گا جس میں انویسٹ کرنے سے ان کے بوڑھے باپ نے انہیں منع کیا، اور پھر وہ کاروبار ان کو لے ڈوبے گا. جو لوگ کاروباری پیشے سے وابستہ ہیں وہ میری بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، ان کے سامنے ایسی پارٹیز ہوں گی، ایسے نوجوان ہوں گے جو ایک بہت ہی نیک آدمی کے بچے تھے، بڑا اچھا سمجھدار کاروباری آدمی تھا، اس نے کبھی دھوکہ نہیں کھایا تھا، لیکن اس کے بچے جو ہیں اس کے ساری کی ساری محنت پر پانی پھیر دیتے ہیں. اور اصل بات کیا ہوتی ہے؟ والد کی انسٹرکشن پر عمل نہ کرنا. یعنی ایک ہوتا ہے حکم، اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، وہ تو لاسٹ لمٹ ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے انسٹرکشن، یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے. اللہ تعالی نے آدم و حوا کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور ان سے کہا کہ فکلا من حیث شئتما، جہاں سے جی چاہو کھاؤ، لیکن ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين، لیکن یہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا، بڑی زیادتی کرو گے اگر تم نے ایسا کیا، بڑا ظلم ڈاؤ گے، اندھیر پا دو گے تسی اگر تم نے ایسا کیا. اس کے بعد قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے کہ فوسوس لهم الشیطان، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ اندازی کی. وسوسہ کا اگر میں آج کی ٹرمز میں سادہ سا ترجمہ کروں تو شیطان نے ان کو کنفیوز کیا. کنفیوز کیوں کیا؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کی شرمگاہیں ان کے پرائیویٹس ایک دوسرے پر ایکسپوز کریں. اب کوئی کسی سے کہے راہ چلتے ہوئے آدمی کو یا راہ چلتی ہوئی عورت کو کہ کپڑے اتارو، کبھی نہیں اتارے گی، لیکن اس کو جال میں پھنسا کے جو مرضی کر لے اس کے ساتھ. آج بھی ایسا ہی ہے نا. تو شیطان کا مقصد قرآن مجید نے کیا بیان کیا ہے کہ فوسوس لهم الشیطان، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ اندازی کی، انہیں کنفیوز کیا تاکہ وہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز کرے۔ لیکن اس نے آ کر کہا نہیں، یہ کہا کیا؟ کنفیوژنز پیدا کیے۔ پہلے تو اپنا تعارف کروایا ہوگا اس نے، میں کون ہوں، میں بڑے ہائر کوریڈورز میں موو کرتا رہا ہوں، میں فرشتوں کا بھی استاد رہا ہوں۔ اب فرشتوں کا استاد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نیکسٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، فرشتے اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہیں، اور جو فرشتوں کا بھی استاد ہو وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوا، اور اثر مار بھی اسی کو پڑتی ہے۔ کسی محکمے میں بڑا کمپیٹنٹ ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، بہت سمجھدار بھی ہے، بہت دیانتدار بھی ہے، امید لگائے بیٹھا ہے کہ اب میں پروموٹ ہوں گا اور ڈائریکٹر بنوں گا، لیکن اس کے اوپر کوئی باہر سے لا کر ڈائریکٹر بٹھا دیا جاتا ہے، تو باقی سارا محکمہ بے شک اس کو ایکسپٹ کر لے، وہ کبھی ایکسپٹ نہیں کرتا۔ کسی جگہ کوئی کالج ہو، اس میں جو سینئر موسٹ پروفیسر ہے وہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ اب یہ ریٹائر ہوگا تو میں پرنسپل بنوں گا، اور کوئی باہر سے لا کر پرنسپل اوپر اس کے اوپر بٹھا دیا جائے تو سب سے زیادہ ٹف ٹائم اس کو وہی دے گا۔ تو چونکہ یہ سمجھتا تھا کہ آئی ایم نیکسٹ ٹو گاڈ، میں نمبر ٹو ہوں اس پوری کائنات میں، لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، تو اسی وقت اس نے ٹھان لی کہ میں دیکھا کس طرح نائب بن گا۔ تو اس نے آ کر کیا کہا؟ وقالا، اور کہنے لگا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ، بلکہ تعارف بھی کرایا ہوگا اور مبارکباد بھی دی ہوگی کہ مبارک ہو بھائی، تم مشرف المخلوقات بن گئے ہو، اگرچہ تمہاری وجہ سے میرا کباڑا ہو گیا۔ ساتھ ہی ایک سافٹ کارنر بھی اپنے لیے ان کے دل میں ڈال لیا، مبارک ہو۔ لیکن سمجھ نہیں آئی، تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈکلیئر کیا ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ فرشتے تم سے بہتر ہیں؟ وہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں، ود ان نو ٹائم آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان تک ٹریول کر سکتے ہیں، تم کیسے اشرف المخلوقات ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں لولی پاپ پر لگا دیا، اگر خوش ہوتے رہو کہ میں اشرف ہوں میں اشرف ہوں، تم ہو نہیں اشرف، کنفیوژن پیدا ہو گیا نا۔ فوسوس لہما الشیطان، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ اندازی کی، ایک کنفیوژن پیدا کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ بات اس نے کی ہوگی تو آدم و حوا یقیناً پریشان ہوئے ہوں گے کہ ہاں کچھ اس کی بات میں وزن تو ہے، فرشتے ہم سے بہتر ہیں۔ اب ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑا قریب رہا ہے اور اس کو سارے راز معلوم ہیں، تو انہوں نے مشورہ کیا ہوگا آپس میں کہ اسی سے پوچھتے ہیں کہ پھر حل کیا ہے، یعنی اپنے دشمن سے حل پوچھنا، اس سے بڑی بے وقوفی اور کوئی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ ہاں بس میں کیا کہوں، رب ہے تمہارا، لیکن تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کی بڑی ستھری ہے کہ وہ درخت جس کو کھانے سے تم فرشتے بن سکتے تھے وہی تم پر بین کر دیا۔ اب اپنے آپ کو اس کیفیت میں لے کے جائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہے تو کام غلط، لیکن ہے بڑا ضروری۔ ڈاوڈول ہو گئے نا, تو معلوم ہوتا ہے کوئی ایسی کیفیت جو ہے وہ آدم و حوا کی ہوئی, تھوڑے سے وہ ہل گئے. پھر ایک دن آ کر اس نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا کہ تمہیں تو پتا ہی ہے نا کہ میں اندر کا آدمی ہوں, تمہاری تخلیق سے بہت پہلے تمہارے رب نے فرشتوں کے سامنے ڈسکلوز کیا تھا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں. تو یہ جنت میں ویسے رکھا ہو اس نے تمہیں, اس نے کسی بہانے سے تمہیں دنیا میں زمین پر بھیج دینا ہے. ویسے تمہیں جنت کیسی لگتی ہے؟ امیزنگ, بڑی مزے کی ہے. ہمیشہ رہنا چاہو گے نا یہاں پر؟ ہاں بالکل. لیکن بارہ میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارے رب نے تمہیں کسی بہانے سے زمین پر بھیج دینا ہے. پھر رات کو وہ دونوں پریشان, انہوں نے گفتگو میں کی ہوں گی, بات کی ہوگی کہ ایک نوا مسئلہ کھڑا ہو گیا. لو پھر یہی فیصلہ ہوا ہوگا, اسے بولے پوچھنے ہیں جا کے. اگلے دن وہ پھر ملاقات کے لیے آیا ہوگا تو اسی کے سامنے پھر اپنا دکھڑا جو ہے وہ رکھا ہوگا کہ یہ تو کل تم نے بات بتائی ہے, اگر یہ واقعی سچ ہے تو پھر اس کا حل بھی بتاؤ, ہم تو یہ جنت چھوڑنا نہیں چاہتے. اس نے کہا کہ اس کا بھی حل وہی ہے. اصل میں جو گرین کارڈ تھا جنت کا, گرین کارڈ سمجھتے ہیں نا, امریکہ میں جو پرماننٹ سٹے کا پرمیشن, اس کو گرین کارڈ کہتے ہیں. اور امریکہ کیا ہے؟ جنت ارضی ہے, زمین کی جنت ہے. وہاں رہنے کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں, بڑے سے بڑا جھوٹ بولنے کو بھی تیار ہیں. اور اللہ ہم سب کو معاف کرے, ہمارے بہت سے بھائیوں نے بدکاری بھی کر لی صرف اسی کام کے لیے کہ وکیل نے پٹی پڑھائی کہ اب تو ایک ہی راستہ ہے کہ یہاں کوئی شادی کر لو اور کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو تم ایک امریکن بچے کے باپ ہو گئے تو تمہارا رائٹ ہو جائے گا, تمہیں یہاں پر سٹیزن شپ مل جائے. تو صاحب بادل نے کہا کہ نہیں یار, میں تو شادی شدہ ہوں, یہ تو جرم ہے یہاں پر. انہوں نے کہا پھر یہاں پر بدکاری کو جرم نہیں ہے, شادی نہ کرو لیکن بس ویسے تعلقات قائم کرو کسی عورت سے اور بچہ پیدا کر دو, اس کے بچے کے باپ بن جاؤ تو پھر بھی تمہارا رائٹ ہوگا. تو ہمارے بہت سے بھائیوں نے, اللہ ہم سب کو معاف کرے, انہیں یہ کام بھی کر ڈالا جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ غلط ہے, ناپسندیدہ ہے, کرنا نہیں چاہتے, ساری عمر یہ حرکت کی نہیں. لیکن جب انسان کو یہ مجبوری محسوس ہو کہ اب کیا کریں, اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے, تو پھر انسان بڑے سے بڑا کام بھی کر گزرتا ہے. تو یہ بھی کر دیا. تو شیطان نے دو کنفیوژنز پیدا کیے. نمبر ایک, تم فرشتوں سے کمتر ہو, تمہارے اندر ایک ڈیفیشنسی ہے, اور دوسرا, تم کسی دن جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیے جاؤ. اور دونوں کا سولوشن ایک ہی ہے, وہ درخت جو تم پر بین کر دیا گیا ہے. اب خیال آ بھی رہا ہے, جی چاہ بھی رہا ہے, اور ساتھ رکاوٹ بھی ہو رہی ہے, نہیں نہیں حرام ہے, منع کی تعلق. پھر جی چاہ رہا ہے, پھر جی چاہ رہا ہے, پھر جی چاہ رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ کالج یا یونیورسٹی کے زمانے میں, وہ جب ہم لوگ پڑھتے تھے, اب تو خیر زمانہ بہت آگے نکل گیا, کوئی دیندار گھرانے کا بچہ, کوئی حافظ قرآن, کوئی دیندار داڑھی والا, اس کے سارے دوست اب جا رہے ہیں کسی غلط جگہ پر, اس وقت تو مووی دیکھنے جانا بھی بہرحال ایک برائی سمجھا جاتا تھا, یا وہ کہیں ریڈ لائٹ ایریا میں جا رہے ہیں, کسی غلط جگہ پہ جا رہے ہیں, اے مولوی تم ہی چل. اب وہ کہتا نہیں نہیں میں نہیں جا رہا. اب اس کی بات سے صاف ظاہر ہوا تھا کہ اندر سے اس کا جی چاہ رہا ہے. تو وہ پاؤں گھسیٹتا تھا کہ بس مجھے دھکے سے کھینچ کے لے جائیں تو میں کہوں کہ چلو مجبوری ہے, تھی میں تکندہ لے آئے ہو, میرا جی تو نہیں چاہ رہا, حالانکہ صاف ظاہر ہوتا اس کا جی چاہ رہا ہے. یعنی کچھ ایسی ہی کیفیت سے شیطان نے دو چار کیا آدم و حوا کو, اور پھر اوپر سے پوچھا کہ میں کہتا ہوں تمہارا دشمن ہوں, نہیں دشمن تو نہیں. جب اس نے شیشے میں اتار لیا, ان کو پوری طرح اپنے سحر میں ڈال لیا, تو پھر ان کے سامنے قسم کھائی, وقاسمہما, ان کے سامنے قسم کھائی کہ انی لکما لمن الناصحین, کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں.
کوئی دیندار لڑکا ہو، ایون کوئی عمر رسیدہ دیندار آدمی ہو، اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ لبرل اور بے دین لوگوں کے ساتھ ہے تو ان کے پاس بڑے ٹریپ ہیں اس کو پھنسانے کے لیے. اگر تم نے شراب پی کے کبھی دیکھی نہیں تو کیسے تنقید کرو گے اس پر؟ تجربہ تو ہونا چاہیے. اگر تم فلان جگہ گئی نہیں تو تمہیں اس کی برائی کا کیسے اندازہ ہوگا؟ اب یہ کیا ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہی اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ ہاں ہاں واقعی یہ پوائنٹ تو بڑا قوی ہے. حالانکہ ایک بات بڑی موٹی سی ہے کہ انسان کو سمجھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. آپ کو بات کی سمجھ نہ کتابیں پڑھ کے آتی ہے نہ میرے تجربوں سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں سے گزار کر آپ کو باتوں کو سمجھاتا رہے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو فالو کرتے رہیں گے، اس کی بندگی کی راہ پر کام کر رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بات سمجھائے گا، بغیر گوئنگ تھرو دیٹ ہمیں وہ بات سمجھ میں آ جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. کر کے دیکھیں آپ. لیکن اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہم برائی کر کے دیکھیں تو برائی پتہ چلے کیسی ہوتی ہے، تو پھر انسان گیا، پھر انسان اس برائی سے نکل نہیں سکے گا، اس سے دور رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ریکگنیشن عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں انسان کے دل میں صحیح صحیح بات ڈالے گا. تو شیطان نے انہیں قائل کر لیا، اس بات پر آمادہ کر لیا کہ چلو کھاؤ نا، چکھ کے دیکھ لو، چکھنے کا کوئی مول نہیں. اور قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے، فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، تو جو ہی انہوں نے اس درخت میں سے چکھا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئی، ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر کھل گئی. وتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ لگے اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے. تو ان کے رب نے ان کو پکارا، ونادا ہما رب ہما، تو ان کے رب نے انہیں پکارا، او آدم و حوا الم انحکما عن تلکما الشجرۃ، کیا میں تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہی نہیں تھا کہ اس درخت میں سے نہ کھانا. انسٹرکشن کیا تھی؟ میں نے کہا نا کہ انسٹرکشن اور حکم میں بھی فرق ہے. اصل چیز جو ہوتی ہے وہ انسٹرکشن ہوتی ہے، وہ حکم تو ایک لاسٹ دیوار ہوتی ہے، لاسٹ لائن ہوتی ہے، جس کے بعد تو پھر کفر ہی کفر ہوتا ہے. لیکن انسٹرکشن ہوتی ہے ایک سٹینڈنگ آرڈر کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. الم انحکما عن تلکما الشجرۃ، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تم دونوں سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تم نے میری دونوں انسٹرکشنز کو نظر انداز کیا. تو آدم و حوا نے فوراً ہاتھ جوڑ لیے، اللہ تعالی سے معافی مانگ لی. یہ واقعہ جو ہے یہ بہت اہم واقعہ ہے اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ کی ساری انسٹرکشن جو ہیں وہ الفاظ میں نہیں ہوتی، کچھ بٹوین دا لائنز ہوتی ہیں، کچھ واقعے کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں. اس واقعے کے اندر نافرمانی کا جہاں تک تعلق ہے وہ شیطان نے بھی کی اور آدم و حوا سے بھی ہوئی. آدم و حوا نے اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن پر عمل نہیں کیا، نافرمانی ہو گئی، اور شیطان کو اپنا دوست اور سجن سمجھا، نافرمانی ہو گئی، اور شیطان نے بھی سجدہ نہیں کیا انسان کو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی. شیطان کی بھی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی اور آدم و حوا کی بھی جواب طلبی فرمائی. فرق کہاں آیا؟ فرق ہے اللہ تعالیٰ کی اس جواب طلبی کی رسپانس میں. جب شیطان سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کس چیز نے تمہیں منع کیا آدم کو سجدہ کرنے سے؟ اذ امرتک، جب پہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا. قال، شیطان کہنے لگا، انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ سپیریئر ہے، اٹس فرام دا ورلڈ آف انرجی. میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ لیکن جب آدم و حوا کی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی کی, وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں سب پتا سانو, تو سانو زمین واسطے پیدا کیتا ہے, بننا تو کرنا چاہنا, ٹھیک ہے سانو کر دے پیسے جنت زمین دے اتنے. نافرمان آدمی کی یہ ٹون ہوتی ہے, لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی. حالانکہ دے کڈ سے کہ ٹھیک ہے اللہ میاں, شیطان نے سانو دستا دیتا کہ تو زمین سے پیدا کیتا سی. یعنی ایک ہے ایروگنٹ ٹون, اور یہی بات جو ہے وہ ہلکی ٹون میں بھی کی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کوئی آرگومنٹ نہیں دیا, سیدھی سیدھی معافی مانگ لی. یہی آدمی تھا. یعنی نافرمانی کے بعد آرگومنٹ, یہ شیطنت ہے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ جتنا بڑا کوئی علم والا ہوتا ہے اتنی اس میں شیطنت زیادہ ہوتی ہے. علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا نا کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب, مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب, خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق. زمانہ طالب علمی میں میں نے داڑھی رکھ لی تھی اللہ کے فضل و کرم سے, اور ہاؤس جاب میں کہ فائنل ایئر میں درس قرآن بھی دینا شروع کر دیا تھا, تو گویا ایک دین کا لیبل جو ہے یہ بھی لگ گیا تھا. تو کالج میں کوئی بات کیا, مجھے وہ بات یاد نہیں ہے, تو ہمارے ایک دوست ڈاکٹر مبشر نے ہاسٹل میں آ کر میری توجہ دلائی اس طرف اور تنقید کی مجھ پر, تو میں نے ارگو کیا تو اللہ اسے خوش رکھے, اس نے بڑی پتے کی بات کی, اے بیوٹیفل انسٹرکشن جو اس نے مجھے دی. انہوں نے کہا سمی بات یہ ہے کہ ہم عام لوگ بھی غلطی کرتے ہیں, تم مولوی لوگ بھی غلطی کرتے ہیں, فرق صرف یہ ہے کہ ہم عام لوگ غلطی کر کے شرمندہ ہوتے ہیں اور تم مولوی لوگ غلطی کر کے اس کے حق میں دلیل لاتے ہیں. تو شیطان بھی علم والا تھا نا, بہت زیادہ عبادت گزار اور بہت علم والا تھا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا استاد مقرر کیا تھا, حالانکہ وہ تھا تو جن. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے آؤٹ آف ٹرن پروموشن دی تھی اور اسے فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر دیا تھا, لیکن اب وہ سمجھتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے نیکسٹ ہوں, لہذا انسان کا وجود اسے گوارا ہی نہیں ہوا اور جنت سے نکلوا کر چھوڑا اس نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ایز لاسٹ انسٹرکشن آف اللہ دے کر بھیجا اور ایک سچا دین دیا, پورا نظام زندگی دیا. کس لیے دیا؟ لی یظہرہ علی الدین کلی, تاکہ آپ اس دین کو کل نظام زندگی پر غالب کر دیں. ولو کرہ المشرکون, خواہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ سیرت کا ہم نے مطالعہ یہاں پر کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے 21 قمری سالوں کی محنت سے اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کے تحت, قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت وہ بیس ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن ایڈ ہو رہی ہے. صرف 21 سالوں میں مکہ فتح ہو گیا. یعنی یہ کیلنڈر ذہن میں رکھے نا, 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا, 13 سال مکے میں گزارے اور پھر 8 ہجری صرف 7.5 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. 21 سال ہی بنے نا, 20-21 سال. لیکن شیطان جو ہے وہ دیکھ رہا ہے تماشا, کچھ کر نہیں سکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کروائی, روڑے بھی اٹکائے بلکہ اٹکوائے. یعنی آپ سیرت النبی کا اگر ایک طائرانہ جائزہ آپ لیں تو ہر دن آپ وہاں پر اپنے آپ کو رکھ کر دیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ گیا, یہ دین گیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم جو ہے وہ فارورڈ ہے, پیچھے نہیں ہٹے آپ کبھی. اور اتنے قلیل عرصے میں آپ نے اللہ کا دین غالب کر دیا. شیطان اب بھی چین سے نہیں بیٹھا. یہ سارے جو صحابہ کرام کے مشاجرات ہیں, شجر کہتے ہیں الجھاؤ کو, یہ شجر درخت اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتا ہو جاتی ہیں. مشاجرات صحابہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے جو جھگڑے ہوئے آپس میں, وہ کیا تھی؟ وہ شیطان کی چالیں تھی. یعنی اس حد تک تو شیطان کامیاب ہو گیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے, سمجھیے کہ 12-13 سال کے بعد مسلم امہ کو ڈیوائیڈ کر دیا. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آمنے سامنے آ گئے, دو خلافتیں پیرلل چلی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق کہ یہ میرا یہ بیٹا جو ہے یہ دو مسلمانوں گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا, آپ نے پھر امت کو ایک کر دیا. اس کے بعد حضرت حسین کو کھڑا کیا, اور حضرت حسین یعنی ان کے سامنے جو سارا کا سارا سین پورٹری کیا گیا, اس میں کوئی بھی شریف آدمی جو وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا, وہ نکلے گا اور وہی کچھ کرے گا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی احساس ہو گیا راستے کے اندر ہی کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے, اور جب انہوں نے واپس جانا چاہا تو واپس نہیں جانے دیا. یزید ابن معاویہ کے پاس جانے کی خواہش ظاہر کی کہ میں اس کے ساتھ جا کے بات کروں, وہ بھی نہیں کرنے دی گئی اور ان کو شہید کر دیا گیا. اور پھر ایک مستقل دو گروہ جو ہے مسلمانوں کے اندر, شیعہ اور سنی, یہ کھڑے کر دیے. اب یوں سمجھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوئی 1380 سال گزر چکے ہیں, ابھی تک یہ دو گروہ جو ہیں کھڑے ہیں مقابلے میں اور لڑ بھی رہے ہیں, لیکن دین اسلام ختم نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ نے جو دین دے کر بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد کے ساتھ, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو کل دین پر غالب کریں, تو جزیرہ نما عرب کی حد تک آپ نے خود غالب کر دیا, اور پھر صحابہ کرام نے اس کو پھیلایا دنیا میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران عراق, شام, سوری ایران اور مصر, یہ بڑی سلطنتیں تھیں وہ اسلام کے زیر نگیں آئیں. حضرت عثمان کے دور خلافت میں اضافہ ہوا, حضرت معاویہ کے دور خلافت میں اور زیادہ اضافہ ہوا, اور پھر دور بنو امیہ ہی میں اسلام ہندوستان میں بھی انٹروڈیوس ہو گیا, اور اسی طرح یعنی ایران سے آگے پھر یہ افغانستان اور ساری ترکستانی ریاستیں, یہ کیا ہیں؟ یہ رائٹ ونگ ہے اسلام کا. اور پھر لیفٹ ونگ کو آپ دیکھیں تو مصر, پھر آگے جتنے بھی سارے ملک ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ افریقی ممالک, یہ بھی اسلام کی ایکسٹینشن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو گیا تھا پورے گلوب پر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اگر آپ پورا ایک پروفائل دیکھیں انبیاء کرام کی دعوت کا, تو حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح کی دعوت صرف عقیدے تک محدود ہے. حضرت لوط اور حضرت شعیب کی دعوت نہیں علی المنکر بھی ساتھ لیے ہوئے عقیدے کے ساتھ, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کو ایمان کی دعوت بھی ہے اور ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی دعوت بھی ہے. چھوڑ دو بنی اسرائیل کو, میں انہیں لے کے واپس جانا چاہتا ہوں. لیکن نہ حضرت نوح کامیاب ہوئے, نہ حضرت صالح کامیاب ہوئے, نہ حضرت ہود کامیاب ہوئے, نہ حضرت لوط, نہ حضرت شعیب. واحد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ہوئی کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرانے میں وہ کامیاب ہوئے, لیکن اپنی انسٹرکشن سے نہیں، اپنی سٹرگل سے نہیں، معجزے سے. بنی اسرائیل کے لیے راستہ، خشک راستہ سمندر میں سے بن گیا، وہ نکل گئے اور فرعون غرق ہو گیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی اور اس تورات کو نافذ کرنے کا حکم دیا، اور اس کے لیے حکم ہوا کہ تم اپنے ہوم لینڈ فلسطین کو فتح کرو. قوم نے انکار کر دیا، وہ کام بھی نہیں ہو سکا. بعد میں پھر بنی اسرائیل نے جنگ کی، شہر فتح کیا، حکومتیں قائم ہوئی، بڑی بڑی سلطنتیں، حضرت داؤد کی حکومت، حضرت سلیمان کی حکومت، پہاڑوں پر، پرندوں پر، جنات پر، یہ بھی قائم ہوئی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے یہ بڑی زبردست ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن سٹرگل کے ذریعے اللہ کے دین کو غالب کیا، یہ بڑی خاص بات تھی جس پر اکثر لوگوں نے توجہ نہیں دی. ہیومن سٹرگل سے، یعنی کوئی بھی شخص اس زمین پر کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک پیٹرن سیٹ کر دیا. پہلے دعوت، اس دعوت کے دوران پیسیو ریزسٹنس، اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، اور پھر خواہ انسان بند گلی میں چلا جائے وہاں بھی ڈیسپریٹ نہیں ہونا، بس اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو راستے کھولے گا. راستے کھلیں گے اور پھر دوبارہ انشاءاللہ اللہ کا دین غالب ہوگا. آپ اس فتن کی احادیث کو پڑھ لیں، کسی بھی حدیث کی کتاب سے لے کر خود پڑھیں، اور پھر گرد و پیش کے حالات کو آپ دیکھیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سٹیج ساری پھر سیٹ ہو رہی ہے. لیکن اس کا پہلا فیز کیا ہے؟ اس میں مسلمانوں کی بہت پٹائی ہونی ہے، خاص طور پر عرب ورلڈ. احادیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو بڑی جنگ ہے آرمگیڈن، الملحمۃ العظمیٰ، گریٹ ورلڈ وار، اس کا میدان جنگ جو ہے وہ عرب ریاستیں ہیں، یہاں پر ہونی ہے وہ جنگ. سعودی عرب ہے، شام ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو سعودی عرب کی ریاستیں ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اس کا میدان جنگ ہے، اور اس میں کثیر تعداد مسلمانوں کی شہید ہونے والی ہے. محترم ڈاکٹر سارا مثال نمبر دو پر پاکستان کو قرار دیا کرتے ہیں، ہم پاکستانی مسلمان. عربوں کے پاس جو پلس پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ کہ قرآن مجید ان کی زبان میں نازل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے تھے. ہمارا پلس پوائنٹ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک ملک عطا کیا جس کی نہ کوئی تاریخی حیثیت ہے، نہ جغرافیائی حیثیت ہے، نہ کوئی ایک زبان ہے، نہ ایک کلچر ہے، بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، ایک انہونی بات ہو گئی، پاکستان وجود میں آ گیا. اس نعرے کی بنیاد پر کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن ہم نے یہاں پر لا الہ الا اللہ کے نفاذ کے لیے کچھ نہیں کیا. اپنی کوٹھیاں، اپنے بنگلے، اپنے پلازے، اپنے کاروبار، اپنی ملیں، اپنے پروفیشنز ہم نے خوب بنائے. ایک کام جو نہیں کیا وہ اللہ کے دین کے لیے دھیرے کا کام نہیں کیا. ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے پاسبان مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. اب ایسا بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی جنگ بھی بس ہوا ہی چاہتی ہے، خواہ پاکستان چھیڑ خانی نہ بھی کرے تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہوگی، اور اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو ہماری ہوگی پٹائی. اور پھر آج کا ہندو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی توفیق دے گا، اور پھر وہ اسلام کا جھنڈا تھامے گا، اور پھر پورا ہندوستان جو ہے وہ پاکستان بنے گا، صرف کشمیر ہی نہیں انشاءاللہ. لیکن ہمیں اپنا جو مستقبل ہے اس کا فکر کرنی چاہیے کہ آخرت میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان بندوں ہی میں شامل کرے، اپنے فرمانبرداروں، بلکہ سادہ لفظوں میں کہوں اپنے وفاداروں میں شامل کرے. میری اور آپ کی اس وقت کی تصویر جو ہے وہ بہت وفاداروں والی تصویر نہیں ہے، وہ باغیوں والی تصویر ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.